الحاضرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، صدق الله العظيم. طيبا نسہی افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر. طیبا نسہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ اور طیبا میں مر کے، طیبا میں مر کے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبا میں مر کے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ پرعظمت میں درود و سلام کی نظریں اس طرح پیش کر رہے جس طرح میں پیش کرتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله عليك وسلم. قابل صدر احترام علماء باوقار، آج کے بابرکت پر عظمت حج کلاس کے اس اجتماع میں سنی دعوت اسلامی کے زیر سایہ میں درویش برادران کی اس سنی نوری جامع مسجد میں حج کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے. قابل مبارکباد ہے وہ سارے لوگ جو اس طرح کے انتظام و انصرام میں شامل ہیں، اور قابل مبارکباد ہے آپ سب جو دینی علمی مجلس کو آپ سب نے دامے درمے قدمے سکھنے ہر طرح سے حصہ لے کر کے کامیاب بنایا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سمجھنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، عقیدت و محبت کی بات آتی ہے، نعتیں سنتے ہیں، لیکن کیوں نہ وہ نعت پڑھی جائے جس کے صدقے میں، جس کو پڑھنے کے صدقے میں امام بوسیری شفایاب بھی ہو گئے تھے، اور صدقے میں بعد انتقال کے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نعت کی برکت سے حیات ظاہری میں سرکار امام بوسیری کے گھر تشریف بھی لائے اور چادر مبارک بھی عطا فرمایا. اس قصیدے کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف. تو ہو سکتا ہے آج کی رات ہم سب مل جل کر پڑھ لے اور ہمارا بھی مقدر جاگ اٹھے. تو محبت جتنی ہوگی اتنا ہی قریب ہوں گے، اتنا ہی فائدہ پہنچے گا. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک.
تادم عن جرام مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا
حضرات گرامی، ویسٹرن کلچر والوں کا ایک اعلان ہے کہ ٹائم از منی، وقت ہی پیسہ ہے، وقت ہی دولت ہے. اللہ عز و جل نے یہ خطاب مومنوں سے فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر نماز اس سے وقت پر بندھا ہوا ہے. تو ٹائم از منی، وقت کی بڑی اہمیت ہے. آج انسان چاہتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ منی حاصل ہو، زیادہ سے زیادہ دولت حاصل ہو، محنت کم ہو دولت زیادہ حاصل ہو، ہے نا بھائی؟ اسلام آپ کو دے رہا ہے اس سے بہتر، اسلام سے بہتر کم وقت میں زیادہ دولت دینے والا دنیا کا کوئی کلچر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، چند منٹ کی ایک لمحہ علم دین کی مجلس میں بیٹھا، عشاء کی نماز پڑھی، ایک لمحہ علم دین کی مجلس میں بیٹھا، وہ ساری رات نماز پڑھنے والوں سے افضل ہے. ساری رات عبادت سے افضل ہے ایک لمحہ علم دین کی مجلس میں بیٹھنے. تو آج آپ جمعہ کا دن وقف کیے ہیں، تو آپ کو تو کچھ چاہیے نا بھائی. ایک لمحہ دے دو حج کلاس میں اور ساری رات عبادت اور ریاضت سے افضل ہو جائے. تو دل تھام کے بیٹھیے، ذہن کو ایک دم حاضر کر کے بیٹھیے، کیونکہ یہاں تقریر، واعظ، نصیحت نہیں کرنے جا رہا ہوں، کلاس ہونے جا رہا ہے. اور میرا پریکٹیکل 13 سال سے بچوں کے ساتھ کلاس دینے کا جو انڈیا میں عادت رہی ہے، وہی میں بڑوں کے ساتھ بھی کلاس دیتا ہوں. اور کبھی کبھی کچھ لوگوں کو اکتاہٹ بھی محسوس ہوتی ہے، تو چھوٹا بچہ سمجھ کے سمجھا رہا ہے مجھے، یار میں تو بہت زیادہ جاننے والا ہوں، بہت معلومات رکھتا ہوں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہاں ایسے لوگ ہیں، ازہری صاحب ہیں، الجامعۃ الازہر سے فارغ ہیں، مصباحی صاحب ہیں، دنیا کے بہت بڑے یونیورسٹی سے فارغ ہیں، اور بے شمار علماء کرام ہیں، تو ہم سے بہت بڑے بڑے ہیں. لیکن مجھے یہاں کچھ بولنے کہنے کا موقع ملا تو میں اپنے آپ کے فخر کروں؟ نہیں، میری سعادت مندی ہے کہ میں نے دینی مجلس میں شامل ہونے کی نیت سے دبئی سے چلا، ہر قدم میں نیکی ملی، اور میں نے آپ کو کلاس دیا. میری کلاس سے ایک بات بھی آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گئی اور آپ نے اس پر عمل کر لیا، تو جتنے دن تک آپ عمل کرتے رہیں گے مجھے ثواب ملتا رہے گا، آپ کی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو کلاس ایسی ہونی چاہیے، ایسی کلاس ہونی چاہیے کہ خود مستفید ہو کے دوسروں کو بھی مستفید کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا کلاس تقریباً ایک گھنٹے کا ہوگا، کوشش کروں گا اپنے علمی معلومات کے حساب سے کہ میں اپنے ذہن و دماغ ہے نا کو حاضر کر کے اور آپ حضرات کے ذہن و دماغ کو حاضر رکھ کر کے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں، اور اسی کو ہم دونوں ہم سب مل کر کے دریائے نجات بنا لیں، توشہ آخرت بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پہلے میں آپ کو ایک منٹ کا حج کلاس دے دوں، تو جو ایک منٹ میں حج کلاس چاہتے ہیں، زمیر بھائی سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک منٹ کا حج کلاس دوں گا، پھر پسند آئے تو ایک گھنٹے کا دوں گا، اور اس کے بعد کبھی زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر ایک مہینے کا دوں گا۔ تو پہلے میں آپ کو ایک منٹ کا حج کلاس دیتا ہوں۔ آپ بولیں گے ایک منٹ کا حج کلاس کیسا ہوگا؟ اتنا بہتر ہوگا، اتنا بہتر ہوگا کہ اس سے بہتر ہوگا ہی نہیں۔ ٹائم از منی، شارٹ اینڈ سویٹ۔ جب بھی آپ حج اور عمرہ کے لیے جائیں تو اکیلے تو کوئی جاتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ہمراہ ہوتا ہے، کسی قافلے کے ساتھ ہوتا ہے وہ، کسی ٹور کے ساتھ ہوتا ہے وہ، کسی کمیٹی والے کے ساتھ جاتا ہے وہ۔ تو جب بھی آپ حج و عمرہ کا سلیکشن آپ کے لیے ہو، ایک منٹ کا ایک دم ذہن کو حاضر رکھیے گا، کوئی سنی صحیح العقیدہ عالم کا ساتھ ہو لیجئے گا۔ سنی صحیح العقیدہ عالم کا ساتھ ہو لیجئے گا یا کر لیجئے گا، ہو لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا پہلے، کیا کر لیجئے گا۔ اللہ نے دولت و ثروت دی ہے تو کسی غریب عالم کو آپ اپنے سفر حج اور عمرہ میں شامل کر دیجئے، ہوگا یہ ایک منٹ کا حج کلاس۔ کہ جب تک آپ سفر حج میں رہیں گے، ایک عالم کے صحبت میں رہیں گے، ان کے چہرے کو دیکھیں گے آپ، ان سے سلام و کلام ہوگا، ان کے ساتھ جو بھی ارکان ادا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی معلومات کی روشنی میں ہوگا، اور آپ کی عقیدے کی وہ اصلاح ہوتی رہے گی، ہے نا۔ اور دوسرا بہت بڑا بینیفٹ جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار عالما فکأنما زارنی ومن صافہ عالما فکأنما صافہنی ومن جالس عالما فکأنما جالسنی ومن جالسنی فی الدنیا اجلسہ اللہ تعالی معی یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عالم کی صحبت اختیار کیا اس نے گویا میری صحبت اختیار کی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے زندگی میں گویا مجھ سے مصافحہ کیا، اور جو دنیا میں کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا قیامت کے دن میرا پروردگار میری صحبت میں اسے بیٹھائے گا۔ اس سے بہتر حج کلاس چاہیے؟ بہت شارٹ کٹ میں آپ کو میں کہہ کے گزر گیا۔ اب آپ اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیے ہوں گے نا، سنی صحیح العقیدہ عالم کی ہے نا کو ہمراہ کروں گا یا ان کے ہمراہ ہو لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک منٹ کا یہ حج کلاس ہو گیا، اب میں ڈیٹیلز میں جا رہا ہوں، ایک گھنٹے کا انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک گھنٹے میں اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ حضرات گرامی، حج ایک بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور دوسری بات ہے کہ ارکان اسلام میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو حج کی استطاعت رکھتا ہے اس پر فرض کیا ہے، اور نہ کر طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود اگر وہ نہ کرے تو اس پر وعید ہے. کیا وعید ہے؟ طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود جو حج نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے، چاہے وہ نصرانی ہو کے وہ مر جائے، اسلام پہ رہنے پہ اس کو کوئی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنا بڑا وعید ہے کہ استطاعت رکھنے کے باوجود اگر حج نہ کرے تو چاہے وہ اسلام پہ رہے یا یہودی اور نصرانی ہو جائے، معاذ اللہ رب العالمین، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ کا بہت ہی غیظ و غضب نازل ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر حج فرض ہے پھر بھی وہ نہیں جاتے. اب نہ جانے کی بہت ساری صورت حضرت نے بتا دی، اب میں نے بتانے کا نہیں ہے. تو حج اور عمرہ اسلام کے جزوں میں سے ایک جز ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ہر بار ہر سال حج کریں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ نہیں، خاموشی اختیار. وہ صحابی پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا. تیسری بار جب اس نے سوال کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، جب میں خاموشی اختیار کروں تو بار بار سوال مت کیا کرو، اگر میں ہاں کہہ دوں تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے نبی کو کتنا پاورفل بنایا تھا. وہ جانتے تھے کہ میری امت زندگی میں ایک بار کرنے میں پریشان حال ہو جائے گی، اس لیے ہاں نہیں فرمایا. اور فرمایا میرے پاس ہے اس کا پاور، اگر میں کہہ دوں، یہ نہیں فرمایا کہ میرے پروردگار ایسا کر دے گا، میں کہہ دوں تو ہو جائے گا. پتا چلا کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. صاحب استطاعت، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو. اب استطاعت ہم رکھتے ہیں، سفر کی تیاری ہے، سفر کی تیاری میں لوگ زیب و زینت میں لگے رہتے ہیں، اشتہارات میں لگے رہتے ہیں، فنا صاحب حج کو جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اعلانات میں لگے رہتے ہیں، پیپروں میں ایڈورٹائز دے رہے ہیں، فنا صاحب حج کو جا رہے ہیں، وہ نہیں دے رہے، ان کی کمپنی کے مینیجر صاحب دے رہے ہیں کہ فنا کو حج مبارک ہو، ہماری کمپنی کی طرف سے سیلیبریشن ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس بیسٹ کمپلیمنٹس فرام فنا 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 فنا، اس طرح سے پبلسٹی کی جاتی ہے. اور بعد حج سے واپسی کے وہ ایک بزنس کارڈ بن جاتا ہے کہ حاجی فنا صاحب. تو خدارا سب سے پہلے یہ شہرت کے لیے حج نہ ہو، سب سے پہلے کلاس کی سب سے شروعات کی بات جو میری ہے وہ یہ کہ دکھاوے کے لیے حج نہ ہو. پھر للہ، اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے حج ہو تو وہ حج ہے. ایک صاحب ٹرین سے سفر کر رہے تھے، انہوں نے ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا حاجی عبد الکریم. دوسرے صاحب جب واپس ہونے لگے، بہت ساری بات تھی، جب واپس ہونے لگے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا نمازی عبد الرحیم صاحب. انہوں نے کہا بھائی آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں کیا؟ کہ نمازی اپنے نام کے ساتھ کیوں لگا؟ بولے بھائی میں پانچ ٹائم نماز پڑھتا ہوں، دیکھو میرے اس میں گھٹے نماز کے. تو بولے بھائی نماز تو سب کو ہی پڑھتا ہے، اس کے ساتھ نمازی لگانے کی ضرورت نہیں. بولا میں پانچ وقت روزانہ پڑھتا ہوں، تو میں اپنے نام کے ساتھ اگر نمازی عبد الکریم کہوں تو آپ گستاخی سمجھتے ہیں، آپ دکھاوا سمجھتے ہیں، اور آپ نے زندگی میں ایک حج کیا ہے تو اپنے نام کے ساتھ حاجی عبد الکریم کیسے کیا؟ وہ حاجی صاحب شرمندہ ہوئے اور توبہ کیے کہ آئندہ اپنی تعظیم کے لیے، دکھاوے کے لیے، میں اپنی شہرت کے لیے حج کا. اکثر و بیشتر لوگوں کا کی عادت بن جاتی ہے، وہ جب حرمین شریفین سے جاتے ہیں تو وہاں کی انتظام، انسرام، یہ وہ، شادی بیاہ کے پروگرام میں یا کسی جگہ جاتے ہیں تو اس طرح سے انتظام و انسرام کی باتیں، ساری چیزیں یہ سب وہ کرتے رہتے ہیں. دو چار لوگوں کو، بزرگوں کو بیٹھا لیے اور یہ سوچتے ہیں کہ جب ایسا میں بولوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں حج سے آیا ہوں یا بار بار پوچھیں گے لوگ میرے گرویدہ ہوں، ایسا نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم سب کو سفر حج اور عمرہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو جب حج اللہ کی رضا کے لیے آپ نے نیت کر لیا تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے اہل و عیال، اپنے خیش و اقربا، سارے لوگوں سے اجازت طلب کر لے. کسی کے دل کو دکھایا ہے، کسی کے مال کو غصب کیا ہے، کسی کو اذیت دی ہے تو ان سے معافی تلافی پہلے کروا لیں. والدین سے اجازت لے لیں کہ ان کے اجازت کے بغیر حج مکروہ ہے. اسی طرح سے بیوی ہے تو شوہر سے اجازت لے لے. تو یہ ساری چیز مکمل ہونے کے بعد، توسعہ سفر تیار ہونے کے بعد، کبھی کبھی انسان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میرے بزنس میں، میرے مال میں کچھ حرام کا بھی شاید شامل ہو گیا ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میں زمین بیچ کے جاؤں گا، میں دکان بیچ کے جاؤں گا، یعنی توسعہ حلال وہ لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توسعہ حلال جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرات گرامی، توسعہ حلال، توسعہ حلال حج و عمرہ کے تعلق سے ہی مجھے بات کرنی ہے، اور میں شاید تھوڑا سا ادھر ادھر جا رہا ہوں. تو حج و عمرہ سے ہی تعلق ہے یہ کہ توسعہ حلال آپ کے ساتھ ہو، ہے نا. اگر اس میں کسی طرح کا آپ کو شک و شبہ ہو تو حکم شرعی یہ ہے کہ کسی سے قرض لے لے آپ، اور اس توسعے کو لے کر کے آپ حج کو جائیں، اور باقی کے جو شک و شبہات والے توسعہ ہیں وہ ان کے حوالے کر دیں. تو اس طرح سے آپ کے جو حج کا سفر ہوا وہ قرض لے کے ہوا، قرض لے کے آپ کر سکتے ہیں، ایسا کچھ یہ نہیں ہے. یا کسی کا قرض باقی رہ گیا اس سے معافی تلافی. کچھ لوگ سوچتے ہیں جب تک بیٹیوں کی شادی نہیں ہوگی اور جب تک جو ہے معافی اور تلافی نہیں ہوگی، جب تک قرض ادا نہیں کریں گے تب تک حج نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے. کر سکتے ہیں لیکن اذیت دے کر کے نہیں، خوشی اور راضی کے ساتھ آپ حج کو جا سکتے ہیں. جب حج کے لیے آپ سفر کیے تو چار رکعت نفل نماز آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں، اور چاروں بہتر ہے اس میں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد چاروں قل شریف چاروں رکعت میں شامل کریں. تو یہ چار رکعت نماز جو آپ سفر حج سے پہلے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس چار رکعت نماز کے صدقے میں آپ کے پورے سفر سے واپسی تک اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. اور بہتر یہی ہے کہ جب آپ سواری پہ سوار ہوں تو سب سے پہلے داہنا پیر سواری پہ رکھے اور تین بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بعد سفر کی دعا، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یہ نیت کے ساتھ آپ کا سفر شروع ہو گیا. اب آپ حرمین شریفین کی زیارت کو جا رہے ہیں. حرم پاک سب سے پہلے، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے سب سے پہلے آپ جائیں گے تو کعبۃ اللہ شریف سے پہلے ایک حدود ہے، ایک باؤنڈری ہے چاروں طرف جس میں صرف مومن مسلمان داخل ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کو اجازت ہے، اس کے علاوہ دوسرے کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو جب وہاں اس جگہ پہنچ جائیں، چاروں طرف سے وہ نشان ڈلے ہوئے ہیں، جب وہاں وہ جگہ کو پہنچ جائیں تو اس جگہ کو کراس کرنے سے پہلے آپ غسل، وضو، سے فارغ ہو لے. بہتر یہ ہے کہ جب اس میں آپ کا وضو ہو تو مسواک کے ساتھ ہو. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت پر گراں گزرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں میری امت پر مسواک فرض کر دیتا. اور جانتے ہو آقا ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو میرے صحابیوں کہ مسواک سے کیا فائدہ ہے؟ موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے. اور اللہ کو مسواک کتنا پسند ہے یہ جانتے ہو کہ جب مسواک کے ساتھ ایک نماز پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں 70 نماز لکھے گا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی اگر آپ مسواک اپنے ہے نا. تو جب آپ احرام کے لیے وضو کریں تو مسواک کے ساتھ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور وضو کرنے کے بعد وہیں پہ یا اس کے آس پاس میں جہاں کہیں مسجد ہو وہاں مسجد میں جا کے 2 رکعت نفل نماز احرام کی نیت سے, بس عام نیت کہ میں عمرہ کی نیت سے یا حج کی نیت سے جس نیت سے آپ احرام باندھ رہے, میں احرام باندھتا ہوں اور اس کے لیے نفل نماز کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. لیکن ایک چیز میں بتا دوں آپ کو, آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے خالی عمرہ کی نیت کر لیے, لیکن حج کو جو لوگ جاتے ہیں حج کی 3 قسمیں ہیں. حج کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 حج افراد, دوسرے کا نام قران, اور تیسرے کا نام تمتو. افراد وہ حج ہے کہ احرام باندھے آپ اور اسی احرام سے صرف حج کیے عمرہ نہیں کیے, اور جو ہی حج کے ارکان ادا ہوئے اور احرام کی پابندی سے آپ باہر ہو گئے, اسے افراد کہتے ہیں. اور اس حج کو کرنے والا مفرد. اور اسی طرح سے ایک شخص نے احرام باندھا اور اسی احرام سے عمرہ بھی کیا اور اسی احرام سے حج بھی کیا تو اس حج کو اس نے بیچ میں احرام کھولا نہیں تو اس حج کو حج قران کہتے ہیں. اور حج قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں. حدیث شریف میں قارن کے کرنے والے کو بہت ثواب ہے. سب سے زیادہ ثواب کون سے حج میں ہے؟ حج قارن میں بہت ثواب ہے, لیکن اس میں پابندیاں بہت زیادہ ہیں, سختی بہت زیادہ ہے, شدت بہت زیادہ ہے, وہ ہر کوئی برداشت نہیں کر پاتا. لہذا ٹائم از منی, آدمی شارٹ ان سویٹ, بہت زیادہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ نے کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کے لیے ایک حج دیا, اسے حج تمتو کہتے ہیں. کہ آپ حدود حرم میں جب داخل ہوں گے تو عمرہ کی نیت سے داخل ہوں گے. کس نیت سے؟ عمرہ کی نیت سے داخل ہوئے. سب سے پہلے آپ حرم شریف میں داخل ہوئے باب السلام کے راستے سے, بہتر ہے کہ باب السلام کے راستے سے آپ حرم شریف میں داخل ہوں. جب باب السلام پہ قدم رکھے تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا تو ہی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. داہنا پیر رکھیں گے, لرزتے کانپتے بلکتے ہوئے سسکتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں کعبۃ اللہ شریف نزدیک سے نزدیک تر ہے. لیکن بزرگوں کے اقوال ہے کہ اپنے قدم کو آہستہ آہستہ اٹھاؤ اور اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے چلتے چلو چلتے چلو چلتے چلو فوراً کعبۃ اللہ کو مت دیکھو. دل تو بے قرار ہوتا ہے کہ کب کعبۃ اللہ شریف پر نظر پڑے, لیکن بزرگوں کے قول ہے کہ اپنے نگاہوں کو روکو روکو روکو, آہستہ آہستہ بڑھتے چلو بڑھتے چلو بڑھتے چلو, اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے کہ کعبۃ اللہ شریف کے قریب پہنچ گیا تو اس طرح سے نگاہ سے کعبۃ اللہ شریف کو دیکھو کہ آنکھ پھر جھپکنے جلدی نہ پائے. آنکھ کب جھپک جاتی ہے؟ جب آدمی زیادہ مسرور ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے, فوراً آنکھ جھپک جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کعبۃ اللہ شریف کو جس بندے مومن نے نظر اول میں دیکھا اور اس وقت اس بندے مومن نے جو دعا کر لی, اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور قبول فرماتا ہے. وہ مستجاب الدعوات ہے, وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. تو آج کل کی نئی نئی کتابیں نکلی ہیں, سب سے پہلے آپ کو جو ہے جیسے ہی آپ داخل ہونے جائیں گے تو یہ کتاب دے گا حج عمرہ کے مسائل. اس میں کسی بزرگ کا قول, غوث و خواجہ کا قول, امام اعظم کا قول نقل نہیں ہوگا, کیونکہ چار مسلح امام شافعی کے مسلح کو نکال کے باہر کر دیا, امام شافعی کے مسلح کو باہر کر دیا اور کہا کہ کعبۃ اللہ میں جو 1400 سال تک جو بت رکھا ہوا تھا جسے صحابہ کرام اور بزرگان دین نے نہیں نکال سکے, وہ آج کا ملک نے نکال دیا. وہ چار بت کیا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین, شافعی مالکی حنبلی, وہ چار مسلح نکال دیا. تو ایسی کتابیں آپ کو دیا جائے گا جس مسلح کو بت کہا جائے گا, جس امام کو بت سے تشبیہ دی جائے گی, تو آپ کا عقیدہ بھی فوت ہو جائے گا اور حج و عمرہ بھی فوت ہو جائے گا. اس لیے کہ ایمان شرط ہے, حضرت نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو. تو ایمان و عقیدہ جب فوت ہو جائے گا تو حج عمرہ کا ثواب کہاں؟ تو اب آؤ, اگر بزرگوں کا دامن علماء اہل سنت کا سایہ رہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قدم بڑھتے جائے گا, عقیدہ کھلتے جائے گا, قدم بڑھتے جائے گا, ایمان کا بیٹری چارج ہوتے جائے گا, اور وہاں سے جب آؤ گے تو تنا تن سنی بن کر. تو اب میں اگر بریلی کے مولانا صاحب کی بات بولوں, امام عشق و محبت کی بات کہوں, یا کسی اس زمانے کے کسی عالم کا حوالہ دوں تو بدعقیدہ اس کو بولیں گے وہ تو ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے وہ ہے, اس طرح کی بات ہے. آؤ, جسے پوری دنیا نے امام اعظم, اماموں کے امام کا لقب دیا ہے, امام شافعی جنہیں امام اعظم کہتے ہیں, جن کے قبر سے فیض یاب حاصل کرنا, جن کی قبر میں حاضری دے کر کے اپنی حاجت روائی کو پوری کرنا, امام شافعی کا مسلک تھا. اس قبر کی بات, اس قبر والے کی بات آپ کو میں سنا دوں. امام اعظم ابو حنیفہ, تمام حنفیوں کے امام, آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کے بزرگ. کتنا؟ 1400 سال پہلے کے بزرگ. وہ فرماتے ہیں جب کعبۃ اللہ شریف میں جب تمہاری نظر اول پڑے تو آنکھوں کو جھپکنے سے روکو اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرو, مولا مجھے مستجاب الدعوات بنا دے, مجھے مستجاب دعا, میری دعاؤں کو قبول کرنے والا بنا دے. جب جب میں دعا کروں اے اللہ قبول کرتا چلا جا. تو حرم شریف میں رہو گے قبول ہوتا رہے گا, مدینہ میں رہو گے قبول ہوتا رہے گا, اور دنیا کی کسی مسجد میں دعا کرو گے اللہ قبول کرتا رہے گا. کتنی اچھی پیاری بات کہی ہے. تو بزرگوں سے کنیکشن جڑا رہے گا, ایمان کی بیٹری چارج ہوتی رہے گی اور اللہ کے انعام و اکرامات زندگی بھر برستے رہیں گے. کچھ لوگ جا کے مجھے دولت دے دے, مجھے صحت دے دے, مجھے عافیت دے دے, دے دیا پھر بعد میں بیمار پڑ گئے. دولت دے دیا بعد میں کچھ ہو گیا, لیکن امام اعظم فرماتے ہیں مستجاب الدعوات بنا دے جب جب تیری بارگاہ میں، جس چیز کے لیے دعا کروں میرا مولا قبول فرماتے چلا جا. تو ہمارے امام نے ہے نا ہمیں کتنی بڑی دولت دی ہے. انہی بزرگوں سے کنکشن دنیا توڑنا چاہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے زندگی سے وابستہ رکھے. حضرات گرامی، جب کعبۃ اللہ شریف میں آپ سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کیے تو دعا کیا کریں گے؟ میرے مولا جب جب دعا کروں قبول کرتا جا. اور اس کے بعد پھر آنکھیں جھپکنے سے پہلے جتنی دعائیں ہو آپ کرتے چلے جائیں. اور آپ میں جھپکنے کے بعد وہ ثواب نہیں ہے، دوبارہ دیکھنے میں وہ ثواب نہیں ہے، ہر بار دیکھنے میں ثواب ہے. النظر و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنے میں ہر نظر میں ثواب ہے، لیکن جو پہلی نظر میں جو ثواب ہے وہ پھر بار بار والی نظر میں ثواب نہیں ہے. تو یہ خاص خیال ہے. اب آپ سب سے پہلے وہاں جا کے کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے آپ طواف کریں گے. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ طواف کریں گے. عمرہ کی نیت سے آپ نے احرام باندھا. اب احرام باندھا تو احرام کس طرح باندھا؟ احرام ہے یہاں، یہ دیکھیے. ساری چیزیں باریکیوں کے لیے ایک گھنٹے کا کلاس بس نہیں ہوگا. احرام بہتر ہے کہ موٹے کپڑے سے ہوں تاکہ سطر مکمل طور پر چھپ جائے. کچھ لوگوں کی زندگی بھر ایک عادت ہوتی ناپ کے نیچے پینٹ، ناپ کے نیچے ہے نا پینٹ پہننے کی اور دوسری چیزیں. تو ناف کے نیچے ہے نا پہنے دیجیے، ناف کے نیچے وہ لوگ پہنتے ہیں اور ناف دکھتا ہے تو سطر چھپا. مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک سطر ہے، ناف لے کر کے اور گھٹنوں شامل ہے اس میں، ناف سے لے کر گھٹنوں تک سطر ہے. تو آپ جب احرام باندھیں گے اس طرح سے، اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں. اب آپ تیز چلیں گے تو سطر نظر نہیں آئے گا. اور کچھ لوگ اسی طرح سے باندھ لیتے ہیں، خوب زبردست باندھ لیتے ہیں تو جب وہ تیز چلتے ہیں تو ادھر کبھی کھل جاتا ہے، سطر دکھ جاتا ہے. اور جب سطر دکھ گیا تو آپ کا طواف نہیں ہوگا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، سطر آپ چھپانا ہے اور کوئی بھی سلا ہوا کپڑا آپ. کچھ لوگوں کو دوسری بیماری ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں جس، ہاں تو ایسے لوگ کپڑے وغیرہ سے ہے نا نیکر کی جگہ پہ جو کام کرتا ہے وہ کپڑے سے کپڑے باندھ کر کے بغیر سلے ہوئے کپڑے وہ باندھ لے تو ان کو کوئی تکلیف جو ہوتی ہے وہ اس سے وہ ان کو افاقہ حاصل ہوگا. اس طرح سے یہ باندھ لیے. اب آپ چادر شریف، بہتر ہے کہ دو چادر دو دو رکھ لیں کہ جب یہ گندا ہو جائے تو دوسرا. اب آپ اس طرح سے، اس طرح سے احرام اپنے اس میں تو ڈالا ہے، جس طرح سے چاہے، چاہے تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، جس طرح چاہے ڈالے، لیکن یہاں سے اوپر کا حصہ کھلا رہنا ہے، چہرہ سر آپ کا کھلا رہنا ہے. کسی حال میں یہاں تک کہ وضو کے بعد رومال سے منہ پوچھنے میں بھی ممانعت ہے، ٹیشو سے منہ پوچھنے بھی ممانعت ہے. کیونکہ جب ٹیشو سے پوچھیں گے تو چہرہ چھپا کے نہیں چھپا ہے نا، تو خالی جھاڑ لے، اچھی طرح سے صاف کر لے کہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائے ہے نا. اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کو کپڑا سے پوچھنا ہی مکروہ ہے. تو اس طرح سے آپ نے باندھ لیا، یہ احرام یہ کر لیا. لیکن جب آپ نفل نماز پڑھے تھے تب سر پہ رکھ کر کے آپ نے نفل نماز پڑھ لی، نفل نماز پڑھتے ہی نماز سلام پھیرتے ہی آپ سر سے کپڑا اتار دیں گے اور وہ تلبیہ پڑھیں گے. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک، میں تیرے پاس آیا مولا، لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں مولا، تین بار آپ نے کہا لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں مولا، ان الحمد تمام تعریف تیرے لیے، والنعمت اور ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں، لک والملک اور ساری ملکیت ساری بادشاہیت تیرے لیے ہے، لا شریک کا لک اور تیرا کوئی شریک نہیں. جب آپ نے ایسا پڑھ لیا تو آپ احرام کی پابندی میں آ گئے. اب آپ آئے ہیں کہاں، باب السلام سے داخل ہو کر کے آپ حجر اسود کے قریب آ گئے. یہ اگر نکال دے تو مجھے تھوڑا گھومنا پڑے گا تو جا سکتے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے، آن لائن وہ جو بند ہو جائے گا. اب آپ یہاں پہ، یہ ہے حجر اسود، یہ کونے پہ جس کو ہم لوگ انڈیا اور پاکستانی لوگ بولتے ہیں سنگے اسود، ہے نا، فارسی لینگویج میں، اردو لینگویج میں سنگے اسود بولتے ہیں. اسود کالا بولتے ہیں، اور کالا پتھر جنت سے حضرت جبرائیل نے لا کے اس پتھر کو نصب کیا تھا، اور اس کی برکت و فضیلت یہ ہے کہ دنیا کا کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، جب اس کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس کو بوسہ دے دیتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پتھر کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دو آنکھیں عطا فرمائے گا اور زبان عطا فرمائے گا، وہ تمام محشریوں کو دیکھے گا بھی یہ پتھر، اور سارے کے حج اور عمرے کی گواہی بھی کھڑے ہو کے بارگاہ میں دے گا. کتنا عظیم پتھر ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ قبر کی مٹی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، قبر والے فائدہ، ارے یہ پتھر فائدہ پہنچا رہے ہیں. عقیدہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ کھلے گا نا بھائی. بولتے ہیں نبی اپنے قبر سے مٹی نہیں ہٹا سکتے، معاذ اللہ رب العالمین، ارے نبی کے صدقے میں یہ پتھر وہاں لگ گیا تو سارے حاجیوں کے گناہ کو چوس لیا. قیامت کے دن اسے آنکھ دی جائے گی، زبان دی جائے گی، فائدہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ پتھر کو بھی فائدہ پہنچا اور سارے چومنے والوں کو بھی فائدہ پہنچا. تو عقیدہ وہاں جا کے اگر سنی عالم کے صحبت میں رہوگے اس طرح کھلے گا. تو وہاں جب آپ پہنچے، یہ تو یہ ہو گیا، اب وہ دیجئے حضرت. اب آپ اس کو جب یہ لپیٹیں گے تو سیدھا کندھا آپ کا کھلا ہوا رہنا چاہیے. یہ کیا ہوگا؟ اس طرح یہ کندھا آپ کا کھلا ہوا رہنا چاہیے. یہ اتنا فرض واجب نہیں ہے. آپ کا ناف جو ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپا ہوا رہنا چاہیے. ادھر کبھی دکھ بھی گیا تو کوئی یہ سطر میں شامل نہیں ہے، لیکن آپ کی گرمی کے لیے، آپ کی جان کی صحت یابی کے لیے، ساری چیزوں کے لیے اس کی ضرورت ہے. اس طرح سے جیسا بھی آڑا ٹھہرا ہوا کہ اتنا آپ نے ڈال دیا، سمجھے نہیں؟ کچھ لوگ سوچتے بھائی کچھ غلطی ہو گئی کیا، کچھ لوگ سوچتے ڈرنے والے زیادہ تقوا لوگ، تو اس طرح سے ہے نا یہ کھلا رہا. اور آپ یہاں پہنچے، جب آپ یہاں پہنچیں گے تو یہ داہنا سائڈ جو ہے یہ بالکل حجر اسود کے بالکل سامنے ہو جائے، یہ آپ کا بالکل سامنے ہو جائے، اور یہاں پہ آ کر کے آپ طواف کی نیت کر لیں. سب سے پہلے طواف کی نیت کر، نیت کیسے؟ بس دل سے ارادہ کر لے کہ میں طواف کرنے کی نیت کرتا ہوں اللہ تعالی کے لیے، سمجھ نہیں، اتنا کافی ہے. اور نیت کرنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں دعا وغیرہ جو بھی کرنا ہے آپ کریں. اور اس کے بعد یہاں سے حکم یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا، وہاں تو جا نہیں سکتے، جائیں گے تو وہاں پہ دو جلاب قسم کے لوگ یہاں پہ کھڑے رہتے ہیں، لٹکتے رہتے ہیں، بندروں کی طرح لٹکتے رہتے ہیں، اور وہ کوئی جاتا ہے اس کو کوڑا سے مارتے ہیں، بوٹ سے مارتے ہیں، ماشاء اللہ رب العالمین. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہو، ہم چوبنے جاتے ہیں وہ لات مارتا ہے، تو ہم ان کی لات کھانے گئے ہیں کیا؟ نہیں، ہم محبت والے ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں گے، نہ تکلیف سہیں گے، نہ تکلیف پہنچائیں گے. لہذا حکم شرعی یہ ہے کہ جہاں جہاں تم کو جتنا ڈسٹینس میں سہولت میسر ہو، وہیں سے چومنے کی نیت سے ہے نا اپنے ہاتھوں کو چوم لو. تمہیں چومنے کا ثواب مل جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو چوم لو, اس طرح سے نیت کرو, ہے نا, استلام بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ استلام. تو اس میں بسم اللہ اللہ اکبر, کیا بولنا چاہیے؟ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے آپ نے استلام کیا. اور اس کا یہ جو لائن ہے, گرین سگنل لگا ہوا ہے, گرین سگنل لگا ہوا ہے, ایک لائن ڈالا ہوا ہے, اور ایک ٹیوب لائٹ ہمیشہ گرین ایسا جلا رہتا ہے کھمبے پہ, اس سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا. اور لکی کھینچا ہوا ہے, اس سے معلوم پڑ جائے گا. سنگ مرمر اوپر فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, اب شاید تھرڈ فلور ہوا ہے معلوم نہیں, سیکنڈ فلور تک یہ سارا سسٹم ہے. بہتر جتنا دور, اگر سات, وہ اس ٹائم میں 7 کلومیٹر ہوتا تھا, ہم نے جب اس کو یہ کیا تو 7 کلومیٹر بنتا تھا اوپر سے جو طواف کرے گا, 7 کلومیٹر کا سفر. اتنا بڑا دائرہ اگر یہاں سے کریں گے تو نزدیک ہو جائے گا. لیکن کبھی بھی آپ طواف کرنے میں کعبہ شریف کو مس ہو کے نہیں چلنا ہے. سمجھے؟ اپنے جسم لگا کر کے, احرام لگا کر کے, یا ٹیک لگا کر کے, پکڑ پکڑ کے ایسا نہیں چلنا. اور کسی کو اذیت پہنچا کر کے بھی نہیں, دھکے مار کر کے. اس کو چومنے کے لیے لڑائی کر رہے ہیں, کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کو چوما ہی نہیں تو مجھے میرا ہے نا, ایسا نہیں ہے. تکلیف پہنچا کے زیادہ اللہ کے یہاں مجرم ہو جاؤ گے. اس لیے ایک گناہ کا ارادہ جس نے کیا حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد, اس کے ذہن و دماغ میں, اگر خیال میں بھی, دنیا میں جب تک گناہ نہیں کرو گے, دنیا کی ہر جگہ جب تک گناہ نہیں کرو گے, اللہ تعالیٰ گناہ تمہیں, ارے کسی کو مرڈر کرنے کے لیے تم یہاں سے چلے اور دبئی میں جا کے جب تک اس کو مرڈر نہیں کیا تب تک تمہارے نامہ عمل میں مرڈر لکھا, ارادہ بدل گیا نہیں لکھا. لیکن کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہونے کے بعد, حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد, اگر ذہن و دماغ میں خیال بھی آیا تو ایک گناہ نہیں, ایک لاکھ گناہ لکھا جائے. تو دل کو کتنا سنبھالنا ہے, گناہ سے اپنے آپ کو کتنا روکنا ہے. تو ایک کو اذیت پہنچاؤ گے, ایک لاکھ لوگوں کو اذیت پہنچانا لکھا رہے گا. اور 7 پھیروں میں اگر تم نے 7 لوگوں کو ہی اذیت پہنچایا تو 7 لاکھ لوگوں کو اذیت پہنچانے والوں میں تمہارا نام لکھا جائے گا. تو اللہ سے ڈرو گے نا انشاءاللہ تبارک. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پہ بھی خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے, اپنے حج کو بھی مقبولیت والا بنانے اور دوسروں کے حج میں تعاون کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم اور آپ جب بھی وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ ضیوف الرحمن, اللہ کے مہمان ہو جائیں گے, اللہ کے حفظ و امان میں وہ بندہ آ جاتا ہے. تو اب آپ کو ایک مہمان ہے تو کسی کے گھر میں جب چلیں گے, اس کے گھر میں چلیں گے تو ہے نا, بہت ہی احترام کے ساتھ, بہت ہی لحاظ رکھنا ہے. تو بارگاہ خداوندی میں جب آپ حاضر ہیں تو یہاں سے آپ کا طواف چالو ہوا. آپ کا یہ ہاتھ کدھر ہوا, بایاں کدھر ہوا, قبلہ کی ادھر ہو نا, قبلہ کی طرف ہو نا, کعبہ شریف کی طرف ہوا. آپ بولیں گے مولانا صاحب ہر جگہ ہم داہنا سے شروع کرتے ہیں یا ہم بایاں سے, کیوں سوال ہوتا نا بھائی ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کسی سے کوئی نسبت ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, بولتے ہیں نا بھائی, غوث قطب خواجہ, ہم لوگ قادری برکاتی رضوی یا کسی مزار کا وسیلہ یہ وغیرہ سب لیتے تو بولتے فائدہ نہیں ہے, سب کیا اعمال کا فائدہ, وہی آئے گا, جو کرو گے وہی قبر میں بھرو گے, بولتا ہے نا. لیکن یہاں بایاں ادھر رکھو, اس لیے کہ دل تمہارا بایاں ادھر ہے اور کعبہ سے کنیکشن جڑا رہے گا. دیکھو عقیدہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا, مجھے تو عقیدہ کھولنا ہے, کیونکہ اگر ہو سکے کوئی سنی عالم نہیں ملا تو یہ سب کون بتائے گا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ریچارج کر دیتا ہوں کہ قیامت تک آپ کی نسلیں یاد رکھیں انشاءاللہ. تو عقیدہ کھل گیا الحمدللہ. یہاں سے ہم اب عمرہ کے لیے, جو یہ عمرہ کے لیے طواف کے لیے جب ہم نکلے, یہ پوری جگہ کو مطاف بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مطاف. اور وہ کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ. تو آپ جب یہاں سے چلے ہے نا, تو اس طرح سے آپ جب جائیں گے تو حکم ہے, یہی سے میں چلتا ہوں, حکم ہے کہ تیز تیز قدموں سے. اب یہاں پہ بھی میں ایک حکمت بتا دیتا ہوں. کعبۃ اللہ شریف میں, مسجد میں, دنیا کی مسجد میں اکڑ کے چلانے کے لیے, چلنے کے لیے منع فرمایا. لا تمشی فی الارض مرحا, قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا زمین پہ اکڑ کر مت چلو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینہ تان کے چلو, اکڑ اکڑ کر کے چلو, مچلتے مچلتے ہوئے چلو. بتاؤ کہاں گیا قرآن پہ عمل کرنے والا؟ پتا چلا قرآن پہ عمل نہیں ہوگا, قرآن پہ عمل اسی وقت ہوگا جب رسول کا دامن ساتھ ہوگا. اور اسی لیے قرآن نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو. رسول جو تمہیں دے وہ لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہی قرآن ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اکڑ کے چلنے کا حکم فرمایا تو قرآن نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھا. اب رسول فرمائیں گے یہاں یہاں جس طرح کہیں گے وہی شریعت بن جائے گی. قیامت تک ہر حاجی پر وہ چیز میں واجب کر دوں گا اور جو میرے نبی کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگا ہے نا میں اس کے طواف کو قبول نہیں کروں گا. تو اب وہاں اکڑ کے کیوں چلنے کا حکم فرمایا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارگاہ میں پہنچے تو بارگاہ خداوندی میں لرزتے لرزتے کانپتے کانپتے طواف کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے جو سب سے پہلے طواف کی تو اتنا روئے کہ کعبۃ اللہ شریف میں ایک کمر سے زیادہ پانی ہو گیا. اتنا روئے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو کے برابر پوری دنیا کے انسان کے آنسو کو اگر ملایا جائے تو ان کے آنسو کے برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے روتے بلکتے بلکتے لرزتے لرزتے کعبۃ اللہ کی طواف کر رہے تھے. کفار و مشرکین نے مذاق اڑایا کہ مسلمان جو بھی ہوتا ہے عمر آیا اتنا طاقتور دیکھو کیسا لرز لرز کے چل رہا ہے کانپتے کانپتے چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کو کمزور سمجھتا ہے مسلمانوں کو دبا ہوا مطلب سمجھتا ہے. اے میرے صحابیو ان کفار و مشرکین کو بتا دو تم اکڑ اکڑ کے چلو. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شریعت بنا دیا اور ہر حاجی پر واجب کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ ایمان کا بیٹری چارج ہوا کہ نہیں ہوا؟ الحمدللہ. پھر تین بار جب آپ طواف کریں گے یہاں سے طواف آپ کا شروع ہو گیا وہاں سے ایسا آپ چلتے رہیں گے اکڑتے اکڑتے لیکن دوڑ ہے نا اگر آپ تیز تیز نہیں چلے آہستہ ہی چلے تو لیکن لرزتے لرزتے چلنا ہے ٹھیک ہے اور جہاں کھلا موقع ملے تھوڑا تیز تیز قدم اٹھا کے تین بار. کتنا؟ تین. جب تیسرا آپ ہر بار جب یہاں پہ آپ آئیں گے تو ہے نا چومنے کی کوشش کریں اگر چوم نہیں سکے تو کیا کریں گے استلام کر لیں گے اس طرح سے بسم اللہ اللہ اکبر ہے نا بسم اللہ اللہ اکبر کر کے استلام کر لیے یعنی چوم لیے سمجھو سمجھ لیجیے. اس کے بعد جو ہے آپ طواف میں گھنٹوں دو گھنٹہ چار گھنٹہ آپ کے پاس ٹائم ہے کیا کریں گے طواف کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے کبھی نماز کا وقت ہو گیا چار گھنٹہ لگا ہے سات چکر لگانے کے لیے چار گھنٹہ دو گھنٹہ ایک گھنٹہ ایک ہی گھنٹہ لگا چلو ٹھیک ہے ایک گھنٹے میں کبھی نماز کا ٹائم ہو گیا کبھی ہم کو حاجت ہوئی تب ہم کیا کریں گے ایک مسئلہ ہے نا بھائی تو اس کو معلومات کریں گے نا انشاءاللہ. تو تھوڑا ٹائم زیادہ جا رہا ہے وہ اتنے میں ٹائم ایک گھنٹے میں نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے جہاں سے آپ کا یہ دوسرے یا چوتھے میں آپ یہ کیا ہے وہیں سے آپ چھوڑ کر کے اپنی حاجت پوری کر لیں یا جہاں پہ آپ کا یہ ختم ہو گیا وہیں پہ نماز اماز سے عصر کی نماز کا وقت اگر جا رہا ہے تو وہی نماز آپ پڑھ لیں ہے نا نماز سے فارغ ہو لیجیے پھر وہیں سے آپ شروع کر دیے یا پھر تین کمپلیٹ کر لیجیے آپ ہے نا چوتھا کی شروعات آج سر نو ایک گھنٹہ بعد کریں گے کیا ہو سکتا ہے کچھ مشکل نہیں ہے تو آپ تین بار ایسا کر لیے ہے نا اور اس کے بعد آپ کا وہ اکڑ کے چلنا بند ہے نا اور اس کے بعد آپ نارمل چار چکر اور لگائیں گے تو یہ گھنٹہ آپ کیا کریں گے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کتاب لیتے ہیں بڑی بڑی کتاب لیتے ہیں اور اس میں جو جو دعا پہلی صحیح کی دعا دوسری صحیح کی دعا تیسری صحیح کی دعا ہے نا پڑھتے ہیں غلط سلط وہ کیا پڑھ رہے ہیں ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ کرنا پڑے گا اس سے کہے بغیر چارہ نہیں ہے وہ سوچے یار کیا پارا پڑ گیا کبھی تو عربی پڑھا لیں ہے نا بے چارہ پریشان ہو جاتا ہے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے پڑھتے پڑھتے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا ہے آپ کیوں ڈال رہے ہو آپ کیا کرو آپ خالی درود شریف پڑھتے چلے جائیں درود شریف پڑھو گے اللہ دس گناہ کو دنیا میں معاف کرتا ہے دس درجات کو دنیا میں معاف فرماتا ہے دس رحمتیں برکتیں تم پر دنیا میں نازل فرماتا ہے کعبۃ اللہ میں دس لاکھ درجات بلند فرماتا ہے دس لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے دس لاکھ بار تم پر رحمت نازل کرتا ہے ایک بار پڑھو گے تو اور ایک گھنٹہ میں اگر ایک لاکھ بار پڑھ لو تو کتنے درجات بلند ہو جائے گا. اب دعا کرنے والا گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں نے جو دعا کیا اللہ قبول کر لیا لیکن درود پڑھنے والے کے لیے سرکار نے گارنٹی دی ہے کہ جو یوں ہی پڑھ لیا اس کے بھی درود پیش کیے جاتے ہیں, اور جو محبت کے ساتھ محبت میں ڈوب کے پڑھا وہ پیش نہیں کیا جاتا ہے, میں خود سنتا ہوں جواب بھی دیتا ہوں. تو محبت جتنی ہوگی نعمتیں اور برکتیں اتنی حج سے حاصل کرتے چلے آؤ گے. تو درود شریف پڑھ لیجئے. اور دوسری ایک دعا بہت آسان ہے, اس کو یاد کر لیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, اے اللہ میرے دنیا کو اچھا بنا دے, میرے لیے دنیا اچھا بنا دے. وفی الآخرۃ حسنۃ, آخرت کو اچھا بنا دے, دنیا آخرت اچھا بنا دے. وقنا عذاب النار, اور عذاب نار سے جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے. اگر لاکھوں بار کہو گے تو قرآن کی آیت بھی ہے, ہر حرف کا کے بدلے میں دس نے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نہیں فرماتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف الگ ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے. تو جس نے دنیا کی اور مسجد میں اور جگہ میں الف لام میم صرف پڑھا تو اس کے نام اعمال میں کتنی نیکی ملی؟ 30. اور جو کعبۃ اللہ شریف میں یہ پڑھا اس کو 30 لاکھ. اور پورے ربنا آتنا کو اگر قرآن سمجھ کے بھی پڑھو گے, دعا سمجھ کے بھی پڑھو گے, کتنی نیکی ملی. اور دنیا آخرت کی کوئی دولت اس میں باقی رہ گئی؟ سب مل جائے. تو یہ دعا اور درود شریف کو ایک دم نت بنا لو اور اسی کو ورد کرتے رہو, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آپ کا ساتواں صحیح ہے نا, ساتواں طواف مکمل یہاں ہونے جا رہا ہے. اب بھی کوشش کریں, چوم سکے تو چوم لیے, ہے نا, آپ کا طواف کمپلیٹ ہو گیا. بارگاہ خداوندی میں یہاں پہ آ کر کے کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ سے لپٹ کر کے چمٹ کر کے وہاں دعا مانگنے کا حکم ہے, اور موقع ملے تو یہاں پہ ایک جگہ ہے جو باقی رہ گیا ہے, اس کو بولتے حتیم. اس جگہ پہ جس نے نماز پڑھ لی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, گویا اس نے کعبۃ اللہ کے اندر گھس کے نماز پڑھی. بہت بڑا سوال, بڑی سعادت مندی ہوگی, لیکن کسی کو تکلیف پہنچا کے نہ ہو, کیونکہ تکلیف پہنچا کے ثواب کی نیت سے کرو گے تو بجائے ثواب کے عذاب ہوگا, سمجھ گئے. تو وہاں حتیم ہے, وہاں پہ نماز پڑھ سکے تو وہاں پڑھ لیجئے. میزاب رحمت ہے, یہ جو ہے ادھر سے جو پانی گرنے کا بارش کے ٹائم میں, میزاب رحمت ہے, ملتظم ہے. وہ ساری جگہوں پہ جا کر کے آپ کھڑے ہو کے دعا کیجئے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. ساری جگہ قبولیت کا مقام ہے, سمجھ گئے. جب آپ کا طواف کمپلیٹ ہو گیا تو بارگاہ خداوندی میں شکرانے کے طور پر مقام ابراہیم پہ آ کر کے, مقام ابراہیم پہ آ کے دو رکعت نفل نماز آپ کو پڑھنی ہے. یہ عمرہ والوں پر واجب ہے. کیا ہے؟ طواف کرنے والوں پر واجب ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا, یہ تمہارے اوپر واجب کر دیا, سمجھ رہے. تو مقام ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. کھڑے ہونے کی جگہ کیا؟ وہیں پہ کھڑے نہیں, اس کا مطلب یہ ہوا, یہی ہے نا, یہی اس کی پہچان. اتنے دوری پر ہے یہ پتھر کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پتھر اٹھاتے یہاں سے تو یہ پتھر آٹومیٹکلی یہاں آ جاتا, سمجھا نہیں. اور جیسے 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 ابراہیم علیہ السلام ہے نا اس کی تعمیر فرماتے, وہ پتھر اونچا اٹھ جاتا اور ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ وہ پتھر نصب کر دیتے تھے اس کے اندر, اور پھر واپس زمین پہ وہ پتھر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پاک کے نشان بھی اس پتھر پہ ہے, اور اس کو کیا کیا ہے سعودی حکومت نے, شیشے کے ہے نا بہت ہی خوبصورت, بار بار دیکھنے کا تجربہ چاہتا ہے, ایسا گنبد والا بنا ہے کہ ہر سنی کا دل مچل جاتا ہے ماشاء اللہ. کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے قدم پاک پر گنبد بن جائے تو نبی پاک کے روزے پہ گنبد بن گیا تو اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ تم تو قدم پاک میں نے کہا کہ یہ گنبد بنانا تم ہی سے ثابت ہے, قرآن و حدیث سے تو ہے ہی, قدم پاک پہ تم نے گنبد بنایا تو کچھ اور ہم نے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بنایا، آج سے 700 سال پہلے وہاں کے بادشاہ نے بنایا. تو تم کو وہ اس گنبد سے اتنی نفرت ہے، آپ آج مسجد النبوی شریف دکھایا جاتا ہے لیکن اس گنبد کو چھپایا جاتا ہے، لیکن سنی ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال نکال کے بڑا بڑا کر کے ساتھ ہے. اس کی محبت کی داد دینی چاہیے. ایسا ایسا مینار بنا دیا کہ گنبد نظر نہ آئے، لیکن سنی کا دل دیکھیے ہر مسجد میں ہے نا گنبد. تو الحمدللہ اس گنبد کو جب دیکھا، فرت محبت سے چوما، دو رکعت نماز وہی پڑھنے کے جو ہی کھڑا ہوا، دو ایک دم جلاد قسم کا اتنا بڑا بوٹ پہن کر کے ہے نا ایک دم کوڑا لے کے آئے، بولا یہاں نماز نہیں پڑھنا ہے. بولے کہاں پڑھنا ہے؟ تو بولا ادھر ادھر پڑھنا. میں بولا ہاں مجبوری میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ پہ، ابھی رات کا 2:30 بج رہا ہے، یہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے. بولتا ہے تم پڑھو گے دوسرا پڑھے گا تیسرا پڑھے گا، لہذا پڑھے گا ہی نہیں. تو نیکیوں سے روکنا ان کی فطرت ہے، اور نیکیوں پر عمل کرنا سنیوں کی فطرت ہے، سمجھے نا. شریعت کو بچانا سنیوں کی فطرت ہے. میں نے کہا تھوڑا سا ہٹا، پھر وہی نماز پڑھا، دو رکعت نماز پڑھا. نماز پڑھا، بارگاہ خداوندی میں دعا کیا، اور اس کے بعد دعا کرنے کے بعد نیچے زمزم کا کنواں ہے، وہیں سے نیچے اترے، زمزم کا کنواں ہے نا. اب تو ہر جگہ نل لگے ہوئے ہیں، جہاں سے چاہیں زمزم شریف سے سیراب ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو وہاں پہ بھی ایک برکت. کچھ لوگ بولتے ہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور میں کہتا ہوں نبی کیسا فائدہ پہنچا سکتے، ان کی بات چھوڑو، ان کے قدموں کے ٹھوکر سے جو پانی نکلتا ہے وہ دنیا کے تمام پانیوں سے افضل ہو جاتا ہے. تو ان کے قدم کی بات کیا کہتے، ان کے قدم کی ٹھوکر سے جو پانی نکلا اس کا نام دم دم بن گیا. پورے مکہ اور مدینہ والے فیض یاب ہو رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمزم کے پانی کو خوب سیراب ہو کے پیو، دل کھول کے پیو، اس لیے کہ یہ غذا بھی ہے اور اس میں مرض سے شفا بھی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زمزم کا پانی پیو تو بارگاہ خداوندی میں دعا اس طرح کرو، اللہم انا نسالک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، مجھے رزق واسع، میری رزق میں وسعت عطا فرما، اور مجھے شفاء دائمہ عطا فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غذا بھی فرمایا، اس میں شفا بھی فرمایا. ایمان کی بیٹری چارج ہوئی کہ نہیں بھائی؟ ہوئی الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنے کے بعد کعبۃ اللہ شریف میں آ کر کے مزید آپ دعائیں کیجئے. طواف آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے نا، اب آپ کو سعی کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ سعی کرنی ہے. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی بان تصلی علی صلاۃ وسلام علیک. جی فرمائیں. ہاں طواف حتیم ہے. وہ کہہ رہے حضرت برمانا کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کا اندرونی حصہ ہے نا حتیم، اس کے بیچ سے نہیں جانا ہے، اس کے اندر سے. تو اب تو وہ گھیر دیا ہے، اس کے اندر کوئی جمپ کر کے بھی نہیں جا سکتا ہے، سمجھے نہیں. اب اس کو گھیر دیا ہے، تھوڑا سا گھیر دیا ہے، اب اس کے اندر نہیں. لیکن کچھ لوگ شارٹ کٹ مارنے کے لیے ادھر سے ہو سکتا ہے، وہ ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں وہ ہک وغیرہ سب لگا دیے. صحیح ہے، صحیح گھیر دیا. ہاں صحیح ہے، صحیح. تو یہ اس طرح کا ہے. تو وہ لوگ بولتے ہیں آپ کعبۃ اللہ شریف کا گلاف پکڑ کے اگر دعا کرے گا تو بولے گا ہاضا شرک ہاضا شرک معاذ اللہ رب العالمین. میں نے کہا گلاف کو تم لوگ ہاضا شرک کہتے ہو اور یہ کہتے ہو، اس گلاف کو بنانے میں کروڑوں اربوں روپے خرچہ ہوتا ہے، اطلسوں کم خاص کے تم بناتے ہو کروڑوں روپے کا، یہ تمہارا اسراف نہیں ہوتا ہے؟ ارے ایمان کا بیٹی تو ہمارا چارج ہو رہا ہے کی زندگی کی ساری قربانیاں اس میں، ساری مال و دولتیں اگر خرچ کر دی جائے تو کعبۃ اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، اور ہم چھو لیں تو کچھ ہو جائے ماذا اللہ رب العالمین. اور ایسی ایسی باتیں غلاف کعبہ میں لکھا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کے باب میں لکھا ہوا ہے، اگر پڑھا لکھا آدمی ہو تو ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر ان شانیہ کا ہوا لبتر. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کا مالک بنا دیا. یہ کعبۃ اللہ کے دروازے میں لکھا ہوا ہے. ایمان کی بیٹی چارج ہوا کہ نہیں ہوا؟ الحمدللہ آپ نے ثواب کمپلیٹ کر لیا. حضرت زیادہ وقت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے 9 بجے یہ 10 بجے 10 سے پہلے خالی 10 منٹ. ٹھیک ہے. تو اب آپ جو ہے سعی کے لیے یہ ہے نا طواف ہو گیا, اب سعی کے لیے جب جائیں گے تو ایک بیک سائڈ میں اس طرف صفا اور مروہ, ادھر صفا کا پہاڑ ہے باب صفا ادھر ہے, اچھا یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے, ایک صفا ہے ادھر مروہ ہے. تو آپ کو صفا سے شروع کرنی ہے, صفا صفا ادھر ہاں صفا سے مروہ کو جانا ہے, صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے. تو صفا سے آپ کی شروعات جو ہوگی تو صفا ایک پہاڑ آپ سمجھیں گے, لیکن وہاں پہاڑ نہیں ہے, بس ایک تھوڑی سی اونچائی ہے, سب کچھ ایک دم سنگ مرور سے یہ کر دیا ہے, تھوڑی سی نشانی باقی ہے. تو کوشش یہ کریں سنگ مرور تک, جہاں تک سنگ مرمر کیا ہوا ہے ٹائلس لگا ہوا ہے اس کو چھوڑ کے تھوڑا سا آگے بڑھ کر وہیں کھڑے ہو کے بارگاہ خداوندی میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف رک کر کے دعا کریں صفا سے مروہ کو. جب صفا سے آپ مروہ کو جائیں گے تو حکم یہ ہے کہ وہاں پہ دو گرین سگنل لگے ہوئے ہیں, اس گرین سگنل میں آپ تیز چلے, دوڑنے کا حکم ہے, ہے نا دوڑنے کا حکم ہے, لیکن وہاں دوڑنے کا موقع نہیں ملتا ہے, لہذا تیز قدم چلے وہ گرین سگنل آنے تک. تو ایک بار جب صفا سے آپ مروہ جائیں گے تو ایک بار ایک صحیح, اور وہاں سے جب پھر وہاں پہ کھڑے ہو کر کے پھر وہاں سے دعا کرتے ہوئے آپ ہے نا وہاں پہ صفا پہ آئے تو آپ کی دو صحیح ہو گئی, پھر صفا سے جب مروہ کو آپ گئے تیسری صحیح, پھر اسی طرح سے چوتھی پانچویں ساتویں آپ کی مروہ پہ ختم ہو جائے گی, مروہ پہ ختم ہوگی وہاں پہ بارگاہ خداوندی میں دعا کرے, اس طرح سے آپ کی سعی کمپلیٹ. ٹھیک ہے شارٹ کٹ ہے نا, اب دعا وغیرہ اب جو بھی کرنا چاہے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ بال سر کے بال منڈھائیں یا کتروائیں, منڈھانے میں اتنا ثواب ہے کہ ہر بال کے بدلے میں ایک لاکھ میں کیے, تو منڈھاؤ گے نا انشاءاللہ تبارک. تو سر کے بال منڈھا لے بہتر یہی ہے, سامنے منڈھانے کے انتظامات ہے نہیں ہے تو ایک دوسرے ساتھی کے بہت سارے منڈھا دیتے ہیں, یا پھر کتروا دے چھوٹا چھوٹا کروا دے, یا اس طرح سے مطلب کچھ بال سر کے یہ کر دے, تو اس طرح سے آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا اب احرام کی پابندی سے. لیکن یہ ساتھ صحیح یہ ہونے کے بعد آپ ہے نا یہ طواف کا ساتھ یہ چکر ہونے کے بعد آپ ایسا کر لیں گے ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کا عمرہ ختم ہو گیا, آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا, اب آپ عام لباس جو گھر میں پہنتے ہیں تو ہے نا تو ٹوپی وغیرہ جو بھی لباس وغیرہ امامہ شریف وغیرہ جو بھی ڈالنا چاہے اس طرح سے آپ روزانہ حرم شریف جا کے نماز پڑھیں. لیکن آٹھ تاریخ کے دن پھر آپ احرام باندھ لیں گے ہے نا, احرام باندھ کر کے چاہے وہی دو رکعت نماز پڑھ لیں یا کعبۃ اللہ شریف میں آ کے دو رکعت نماز پڑھ لیں, اور ہو سکے تو طواف ہے نا نفلی طواف اور سعی وغیرہ بھی کر لیں, اور کرنے کے بعد آپ آٹھویں ذی الحج کو مینا شریف میں جائیں, کہا جائیں گے آٹھویں کی رات جو ہے مینا شریف میں گزاریں گے, بارگاہ خداوندی میں دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مینا شریف میں بڑی برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے. اس رات کو آپ کی حج کی تیاری ہوگی, عرفات کی جانے کی تیاری ہوگی, وہاں پہ آپ آرام کر لیں, اور نویں ذی الحج کے دن ذی الحج کی نویں تاریخ کو ظہر سے پہلے ہے نا ظہر سے پہلے آپ مینا چھوڑ کر کے عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہو جائیں گے, عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہو جائیں گے. وہاں پہ عرفات پہنچ کر کے عرفات دیکھو یہاں پہ غلطیاں کیا ہوتی ہے اکثر و بیشتر, ابھی ٹائم نہیں ہے ورنہ میں اس پر بھی ڈیٹیلس میں جاتا اور چارج کرتے رہتا, لیکن کہنے کا بس خالی یہ مقصد ہے کہ آپ وہاں جب جاتے ہیں تو کچھ لوگ ظہر اور عصر کی نماز ایک ہی ساتھ دو دو رکعت کر کے پڑھ لیتے ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں لہذا اس پر عمل نہیں ہو پاتا ہے, اس لیے آپ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں وہاں پڑھیں, اور وہی حج کا دن ہے, دنیا کا کتنا بڑا پاپی اگر نو ذی الحج کے دن عرفات کی میدان میں چاہے وہ ایروپلین کے ذریعے سے ہی عرفات کی میدان سے جو گزر گیا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پاک ہو گیا, اور وہی حاجی ہو گیا زندگی بھر کا, وہ حاجی ہو گیا جو نو ذی الحج کو عرفات کی میدان میں تھوڑی دیر بھی قیام کر لیا. ٹھہر لیا. لیکن اس کے اوپر واجب ہے کہ مغرب ہونے تک, مغرب کی اذان ہونے تک وہاں رکنا ہے, لیکن مغرب کی اذان سنا لیکن نماز نہیں پڑھنی ہے. ایمان کی بیٹری چارج یہاں پہ بھی ہوگا, سمجھ نہیں کیا ہے. اللہ کا حکم ہے حیا علی الصلاۃ, نماز کی طرف آؤ, لیکن رسول کا حکم ہے میں نے قضا کر کے پڑھی ہے تم کو بھی قضا ہی پڑھواؤں گا. لیکن قضا نہیں ہوگی, تمہاری ادا ہوگی, نیت تم ادا کی کرو گے قضا کی. مغرب کی نماز رات کے 3:30 بجے پڑھ رہے ہو اور ادا کی نیت سے پڑھنا ہے, اللہ تبھی قبول کرے گا. مغرب کی نماز 3:30 بجے رات میں پڑھا ہے اور ادا کی نیت سے پڑھنا, ورنہ سارا حج اور عمرہ تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی, اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہو جائے گی. تو ادا کی نیت سے پڑھو, اور پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز کہاں پر پڑھنا ہے؟ مزدلفہ میں. مغرب کی نماز پڑھو, پھر عشاء کی نماز پڑھو, ساری رات مزدلفہ میں کھلے آسمان کے سائے میں بارگاہ خداوندی میں ہے نا دعا کرنے میں گزارنا ہے. اور فجر کی نماز تک وہاں رکنا ہے, فجر کی نماز وہاں ادا کرنی ہے. اس کے وقت پر سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے وہاں سے رخصت ہونا ہے. اکثر و بیشتر حج ٹور والے اپنی آسانی کے لیے کیا کرتے ہیں, آدھی رات کو تھوڑی دیر رکوائے اور ٹھنڈی ونڈی برسات ورسات ہے اس لیے وہ سب کو بولتے چلو ٹینٹ میں. تو جو فجر کی نماز تک نہیں رکا, فجر کی نماز مزدلفہ میں اس کے وقت پہ نہیں پڑھا, اس پر دم واجب ہو جائے گا. لہذا مزدلفہ میں فجر تک رکنا ہے. ہاں اگر کوئی ایسی بیماری والا ہے جس طرح کی, اب وہ سارے ڈیٹیلس پہ ہم کو جانا پڑے گا, کسی اپنے علماء سے آپ رجوع کر لیں کیا کریں ہے نا. ان 49 کنکری کو مزدلفہ میں چننا ہے, اور چننے کے بعد بہتر ہے اس کو دھو لے اور چھوٹے چھوٹے کنکری چن لے اور اسے اپنے ساتھ محفوظ کر لے. اب آپ مزدلفہ سے جب رخصت ہوں گے تو آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ جو سامان وغیرہ ہے اپنے ٹینٹ وغیرہ میں رکھ کر کے, یا پھر سب سے پہلے آپ اگر جانا چاہیں تو سب سے پہلے منا جائیں گے اور منا میں جا کے جم رہے عقبہ کو سب سے پہلے 7 کنکریاں ماریں گے. سمجھے نہیں گیا, جم رہے عقبہ کو 7 کنکریاں اس طرح سے ہے نا, بڑے شیطان کو 7 کنکریاں آپ اس طرح سے مار دیے ہے نا, تھوڑی دور 5-7 فٹ کی دوری پر. کچھ لوگ کنکری ایسا مارتے ہیں, کچھ لوگ جوتا چپل اتنا مارتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے شیطان کو مرڈر کر دیا, سمجھے نہیں گیا, لیکن اپنے اندر کے شیطان کو نہیں مارا. سمجھے نہیں, جب اس کنکر کو مارتے ہیں تو دل میں یہ کرے کہ ہمارے دل میں جو شیطان بیٹھا ہوا ہے اس کو کنکری مار رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ڈھیر ثواب عطا فرمائے. تو وہاں پہ دعا کنکریاں مارنے کے بعد کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے دعا کریں, اور اس کے بعد سب سے پہلا کام, کنکری مارنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہوگا قربانی کرنا. کیونکہ آپ نے حج تمتو کیا ہے, حج نہیں عمرہ کے ساتھ میں حج کیا نا, تو اب آپ کے اوپر قربانی واجب ہے, قربانی کرنا. تو اس کے لیے فیسلٹی کر دیا ہے, ٹوکن ٹوکن بناؤ, افغانستان بھیجیں گے, فلسطین بھیجیں گے, صدقہ خیرات کریں گے. آپ صدقہ خیرات کرنے کے لیے گئے ادھر کہ حج کے ارکان ادا کرنے کے پہلے گئے؟ ارکان ادا کرنا, ارکان یہ ہے, ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کیا تھا, اور اللہ نے آپ کو اگر زندگی دی ہے تو کوشش کرو کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کروں گا ہے نا. تو قربانی کرو گے ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اگر آپ نہیں کر سکتے اپنے علماء کے ذریعے سے قربانی کروائیے, ٹوکن اوکن کی اس پہ مت چکر میں پڑیے, پتا نہیں کون کرے گا نہیں کرے گا کب کرے گا کیا کرے گا, سمجھا نہیں کیا. اپنے سنی علماء سے کانٹیکٹ کر کے کسی طرح قربانی کروائیے. قربانی دوسرا کام ہے آپ کا. 10ویں ذی الحجہ کو سب سے پہلے آپ نے کنکری مارا, دوسرا کام آپ کے قربانی کیا, تیسرا کام پھر آپ سر کے بال ہے نا منڈھا دے یا پھر چھوٹا کروائے, سمجھ نہیں. اب آپ کا آپ جو ہے یہ احرام کی پابندی سے آزاد ہو گئے. نارمل لباس آپ پہن کر کے ہے نا, آپ چاہیں تو اسی دن طواف زیارت کریں, اگر اس دن نہیں کر سکے تو آپ آرام کریں. 11ویں کو تینوں شیطان کو ہے نا کنکر مارنا ہے ساتھ ساتھ کر کے, پھر اس کے بعد 11ویں کو بھی اگر آپ جا سکتے ہیں تو 11ویں کو بھی طواف زیارت کیجئے, خانہ کعبہ کی طواف کیجئے, آپ کا حج کمپلیٹ ہو جائے گا. ابھی باقی ہے تھوڑا سا, اگر 11ویں کو بھی آپ نہیں جا سکے بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے تو آپ بارہویں کے ہے نا مغرب سے پہلے آپ کو طواف زیارت کر لینی ہے, بارہویں کے مغرب سے پہلے طواف زیارت کر لینی ہے, ورنہ آپ کا حج انکمپلیٹ رہے گا. اس لیے بارہویں کی مغرب سے پہلے کر لے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے تیرہویں کے عصر تک بیان فرماتے ہیں. علماء متاخرین نے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ تیرہویں کے عصر تک طواف زیارت وہ کر سکتے ہیں, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں بارہویں کے مغرب تک, سمجھے نا کیا, بارہویں کے مغرب تک طواف زیارت کرنا ہے ورنہ حج انکمپلیٹ رہے گا, سمجھے نا کیا. تو اس کے بعد جو ہے آپ کا بارہویں کو اگر آپ یہ پھر بارہویں کو اگر گیارہویں کو نہیں کر سکے تھے تو پھر بارہویں کو یہاں پہ تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے کے بعد اس کے بعد جو ہے آپ طواف زیارت کر لے, آپ کا حج مکمل ہو گیا. اب آپ جس دن حرم شریف سے رخصت ہوں گے اس کو بولتے طواف وداع, اس کو کیا بولتے ہیں طواف وداع. جب تک آپ اس طواف کو نہیں کریں گے آپ اپنے بہت ساری چیزیں جو خلوت نشینی اپنے ازواج سے اپنی بیویوں کے ساتھ جو یہ ہے وہ سب رکا, اس پابندی میں آپ رہیں گے. جب آپ جو ہے طواف زیارت کر لیے طواف وداع ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے حج پورا آپ کے اوپر سے کمپلیٹ کر لیا اور اللہ کی بارگاہ میں آپ مستجاب الدعوات ہو گئے. اب آپ گھر لوٹیں گے, اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور جن جن کے لیے آپ نے دعا کر دی ہے اللہ ان کی بھی دعا قبول فرما لے گا. تو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سعادت حرمین شریفین عطا فرمائے اور آپ کے صدقے میں ہمیں بھی حرمین شریفین کی بار بار ہزار بار حاضری نصیب فرمائے. اور اس کے بعد جس نے حج کیا اور سرکار کی بارگاہ کی زیارت نہ کی اس نے گویا سرکار پر ظلم کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج ولم یزرنی فقد جفانی, جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا گویا اس نے مجھ پر ظلم کیا. اور من دار قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. سمجھ گئے نہیں کیا, تو حج یہاں پہ کیا تھا سرٹیفکیٹ آپ کو مدینہ میں ملے گا. تو مدینہ میں سرٹیفکیٹ لینے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دینی ہے اور وہاں پہ آپ کو نیت مسجد النبوی کی نہیں کرنی ہے, نیت کرنی ہے قبر رسول کی زیارت. ایک سعودی کتاب سعودی حکومت کی طرف سے جو کتاب لکھی حج و عمرہ کی ہاں اوقاف کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ قبر نبی کی زیارت کی نیت سے وہ جائے, اللہ اکبر, اور وہاں جا کے قبر رسول کے پاس کھڑے ہو کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ ہمارے ایمان کا بیٹری چارج ہو گیا ہے نا. اور اس کے بعد مقامات مقدسہ کی زیارت کرے, مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے اپنے علماء سے بڑی بڑی کتابیں ہیں اس کے بعد وہ ساری کتابوں کو زیارت کرے. اور اس کے بعد وہاں سے توشہ وغیرہ جو زمزم شریف ہے کھجور شریف ہے اور دوسری چیزیں توشہ وغیرہ جو لے کے آتے ہیں دوستو احباب میں تقسیم کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کو ایک تحفہ دیتا ہے تفویت الایمان, ایمان کا خاتمہ, ایسی کتاب دیتا ہے انگریزی میں بنگلہ میں جاپانی میں چینی میں ہر میں بڑا ہوا, اس کے ساتھ ایک کھجور کا پیکٹ, ایک قرآن شریف ٹرانسلیشن تفسیر کے ساتھ اور اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا دیتا ہے. جب آپ عقیدہ دیکھتے ہیں تو آپ کے عقیدہ سے میل نہیں کھاتا ہے تو جو دلمل یقین ہے وہ بہک جاتا ہے معاذ اللہ رب العالمین. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخری لوٹتے وقت جدہ میں جو ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ اس فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اٹھنے بیٹھنے کو کہنے سننے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے, جو بھی ہم سے کہنے میں سننے میں غلطی بے ادبی گستاخی ہوئی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. السلام علیکم.